اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد اللہ صلی علی محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا اللہ صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد خدا بند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل صاحبان ایمان کے یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آباد کر پا رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ پروردگار متعال نے ہمیں عطا فرمایا. دعا کرتے ہیں پروردگار وہ پاکیزہ ترین رزق جو ان راتوں میں تیری بارگاہ سے تیرے مقرب بندوں کے شامل حال ہو رہا ہے ہم سب کے شامل حال فرما. بلند آواز سے درود پڑھتے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مرتبہ حضرت سلمان سے کچھ یوں خطاب فرماتے ہیں سلمان علیک بتلاوت القرآن وعلیک بقراءۃ القرآن تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور جہنم کی آگ کے لیے سپر ہے ڈھال بن جاتی ہے. اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو یقین رکھیے ہر روز جو کچھ بھی میں اور آپ اس کتاب خدا سے تلاوت کریں گے انسانی زندگی میں بہتری کے ایک باب اور ایک دروازے کے کھلنے کی نوید اس میں پوشیدہ ہے. یہ ذمہ داری انسان کی بنتی ہے کہ اسی طریقے سے پڑھے اسی طریقے سے سمجھے اور جو کچھ سمجھ میں آیا ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ قرار دے. جیسے جیسے ہدایت کے اسباب فراہم ہوتے چلے جائیں اور اسے انسان اپنی زندگی میں نافذ کرتا چلا جائے گا تو انسان کی زندگی اور روح میں نورانیت اور روشنی بڑھتی چلی جائے گی. انشاءاللہ پروردگار متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ کتاب خدا کی اسی طرح سے تلاوت کریں کہ جس طرح سے پروردگار اور اس کی محبوب ہستیاں چاہتی ہیں ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اعزان کرامی، سورہ مبارکہ بقرہ قرآن کریم کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی تقریباً 4 یا 5 آیتوں میں پروردگار متعال نے روزے سے متعلقہ احکام بیان کیے ہیں. ماہ مبارک رمضان کا ذکر آیا ہے، روزے سے متعلقہ احکام آئے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آج سے مستقیماً اپنے موضوع سے متعلقہ مختلف دعاؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ ابھی تک مقدماتی گفتگو تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ اس سے زیادہ طولانی ہو جائے، اور کوشش یہی کی جائے گی کہ بہتر انداز میں ہم اور آپ جن دعاؤں کی تلاوت کرتے ہیں بامعرفت طریقے سے ان دعاؤں کو پڑھیں، تاکہ ان کے دیرپا اثرات ہماری زندگی میں رونما ہو سکیں. بہرحال اجزاء گرامی، تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیجیے. سورہ مبارکہ بقرہ اور اس کی وہ مشہور و معروف آیتیں کہ جو روزے سے متعلقہ ہیں، اے صاحبان ایمان، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر. اس کا اگر شمارہ آپ اگر گھر جا کے آپ کو موقع ملے تو تلاوت کیجیے. 183, 184, 185، یہ 3 آیتیں مسلسل روزے سے متعلق ہیں، اور پھر آیت نمبر 187 یہ بھی روزے سے متعلق ہے، لیکن درمیان میں جو ایک آیت ہے آیت نمبر 186 کہ اس سے پہلے بھی آیتیں روزے اور رمضان سے متعلق ہیں، اس کے بعد والی آیت بھی روزے اور رمضان سے متعلق ہے، یہ درمیان والی آیت کا تعلق روزے سے نہیں ہے. کس شے سے ہے؟ کس چیز سے ہے؟ اسی اہم ترین امر سے ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شاید اسی بنا پر رمضان سے متعلقہ آیات کے درمیان میں اس آیت کو پروردگار متعال نے رکھا ہے کہ اپنے حبیب سے فرمایا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جب مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مجھ سے طلب اجابت کریں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ان کی ہدایت کے اسباب فراہم ہو سکے، شاید یہ راہ راست پر آ جائیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں شاید ایک وجہ مسئلہ دعا کو اس مقام پر رکھنے کی یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان جس طرح سے کتاب خدا سے بہت زیادہ اس کا گہرا تعلق ہے، اسی طرح سے دعا اور رب کی بارگاہ میں مناجات سے بھی ماہ مبارک رمضان کا ایک عجیب و غریب تعلق ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں، افطار سے متعلقہ دعائیں، سحری سے متعلقہ دعائیں، روز و شب میں مشترکہ طور پر پڑھی جانے والی دعائیں، اور واقعاً کیا دعائیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار متعال کتنے عظیم مقام تک انسان کو پہنچانا چاہتا ہے. انشاءاللہ دوسرے اشرۂ مبارکہ میں جو اسی مقام پر منعقد ہونے والا ہے، آپ دعائے ابو حمزہ صومالی سے متعلقہ معروضات سماعت فرمائیں گے کہ جس قدر انسان معرفت کے ساتھ ان دعاؤں کی تلاوت کرے گا انسان کی زندگی میں خاطر خواہ تبدیلی آ جائے گی. بہرحال آج کی حد تک جو بات میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا بندے کی بندگی کی نشانی ہے. جس انسان کی زندگی میں دعا جس قدر زیادہ ہے وہ احساس کر سکتا ہے کہ بندگی کا درجہ اور مرتبہ اسی قدر اس کے وجود میں پایا جاتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر انسان کی زندگی میں دعا کم ہو جائے، پروردگار متعال سے مناجات، مانگنا، مکالمہ، گفتگو کم ہو جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان متکبر ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیاوی چیزوں پر اور دنیاوی اسباب پر اس کا بھروسہ بڑھ گیا ہے، ذات رب پر اس کے بھروسے میں کمی واقع ہو گئی ہے. بہرحال قرآن کریم میں اور احادیث سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں جو دعائیں آئی ہیں اعزان گرامی، ایک تقسیم کے اعتبار سے ان کی 2 قسمیں. ایک دعا تو وہ ہے کہ جن کو انشاءاللہ اگر پروردگار متعال نے جو چند دن مجھے باقی رہ گئے ہیں ان میں اگر موقع ملا تو کل سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، کہ جس میں انسان پروردگار سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، اے پروردگار مجھے یہ دے دے، اے پروردگار مجھے یہ دے دے. اور چونکہ ہمارا ٹاپک قرآنی دعائیں ہیں لہٰذا ہم قرآن سے دعاؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلا والدی. رب لا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی. ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے کہ جتنا پروردگار متعال نے موقع دیا، کہ جس میں دعا میں انسان پروردگار سے کچھ طلب کر رہا ہوتا ہے. لیکن اعزان گرامی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جس میں ڈائریکٹلی انسان اپنے رب سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا. توجہ چاہتا ہوں، ڈائریکٹلی انسان اپنے رب سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہوتا، بلکہ کیا کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کی حمد و ستائش کرتا ہے، اس کی تسبیح کو بیان کرتا ہے اور پھر خاموش ہو جاتا ہے. اور یہ مانگنے کا بڑا نرالا انداز ہے، بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ انسان کسی بڑے کی خدمت میں جائے اور جانے کے بعد جو اس کی واقعی تعظیم ہے وہ بجا لائے اور پھر خاموشی اختیار کرے. دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیوں کرایا ہے. تو عزیزو جب انسان رب کی بارگاہ میں جائے گا، چونکہ دنیا میں تو تملق پایا جاتا ہے، چاپلوسی پائی جاتی ہے، غیر حقیقی چیزوں کو حقیقت کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان خدا کی بارگاہ میں آئے اور کلام معصوم کو آ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرے تو جو عین حقیقت پر مبتنی ہے اور مشتمل ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے رب کی جانب سے اسے وہ کچھ عطا نہ کر دیا جائے جو اس کے لیے بہتر ہے. توضیع المسائل میں جہاں قنوت کا چیپٹر ہے، وہاں مراجع کرام نے درج فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ انسان اس دعا کی تلاوت کرے. وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. سوال، اس دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن در واقع انڈائریکٹلی اعلان کیا ہے پروردگار سے، ہم تو ستائش کرتا ہوں اس طریقے سے جو اہل بیت نے سکھایا ہے، وہ کچھ عطا کر دے جو تیری بارگاہ کو زیبا ہے. میں اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تو کسی چیز کا اہل نہیں ہوں، لیکن تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو وہ کچھ عطا کر دے کہ جس میں میری دنیا کی بھی صلاح اور فائدہ پایا جاتا ہو اور آخرت کی صلاح اور فائدہ پایا جاتا ہو. توجہ کیجئے، پہلے میں نے دیکھا تھا بزرگوں میں یہ روش پائی جاتی تھی، مجھے نہیں معلوم آہستہ آہستہ اب ہمارے یہاں اس معاشرے میں ابھی بھی یہ روش باقی ہے یا نہیں ہے. طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت 10 مرتبہ ایک ذکر کی تلاوت کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے. بعض روایتوں میں اسے دعا سے تعبیر کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، ویمیت ویحیی، وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر. اسے کہا گیا کہ یہ دعا ہے، اور فرمایا یہ بہترین دعا ہے کہ جو انبیاء کی زبان پر جاری ہوئی ہے، جبکہ اس دعا میں بھی کچھ نہیں مانگا گیا ہے. تو اذان گرامی یہ بہت اچھا طریقہ ہے. آج جو میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں 4 دعائیں ہیں، لیکن وہ کچھ اسی قسم کی دعائیں ہیں. ڈائریکٹلی انسان کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن درواقع اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، کبھی رب کی ستائش بجا لا رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اور گناہ کا اقرار کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتا ہے. یعنی درواقع اس بات کا اعلان ہے، پروردگار میں اب مقر ہوں، اپنے گناہ کا اقرار کر چکا ہوں، اب تیری جانب سے کیا چاہتا ہوں؟ معافی، تیری رحمت کا متمنی ہوں، اور یہ درخواست تیری خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، چاروں کا تعلق قرآن سے. انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں دعائیں اپنے پس منظر میں ایک ایک حکایت، ایک واقعہ تاریخ اسلام کی ایک پہلو کو جو ہے وہ ہمارے سامنے اجاگر کر رہے ہیں، اور یہ چاروں دعائیں صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اب بہرحال یاد آ گیا ہے تو بتاتا چلوں، کل ایک مومن نے سوال کیا تھا کہ آپ نے جس آیہ کریمہ کو کل کے دن بیان کیا تھا کہ مومن تلاوت کرے، خصوصیت سے دنیاوی ذمہ داریوں کو بجا لاتے ہوئے، اپنے امور کو بجا لاتے ہوئے، اگر سختی کا احساس کر رہا ہے، تکلیف دے اس کے لیے بات ثابت ہو رہی ہے، تو اس قرآنی آیت کے اس حصے کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے. وما عند اللہ خیر ابقا، اس کا شمارہ قرآن کریم میں 2 جگہوں پر، سورہ مبارکہ قصص قرآن کریم کا 28 سورہ اور اس کی آیت نمبر 60 اور اسی طرح سے سورہ مبارکہ شورا قرآن کریم کا 42 سورہ ہے کہ جس کی آیت نمبر 36، ان دونوں جگہوں پر یہ آیت کریمہ موجود ہے. پوری آیت نہیں ہے، یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، وما عند اللہ خیر ابقا. اب جو 4 آیتیں انشاءاللہ اگر پروردگار متعال توفیق دے اور آج ہم اسے مکمل کر سکیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. معصوم امام فرماتے ہیں جو شخص 4 امور میں مبتلا ہوتا ہے، کیوں کر ان 4 آیتوں کی جانب آگے نہیں بڑھتا ہے؟ اور یہ 4 آیتیں اپنے اندر عجیب و غریب پیغام کو لیے ہوئے ہیں. اب پہلا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر آیت کو پیش کر دوں. غزوہ مبارکہ احد، جہاں ابتدا میں مسلمانوں کی کامیابی درخشندگی کا باعث ہے، وہاں آخر میں بعض مسلمانوں کی اطاعت اور نافرمانی، اطاعت نہ کرنے کے سبب سے، نافرمانی کرنے کے سبب سے کایا پلٹ گئی، اور آپ نے دیکھا بڑی تعداد میں مسلمانوں کو شہادت کا، شکست کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال مشرکین مکہ جب واپس پلٹ رہے تھے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ روحہ نامی مقام پر جب پہنچے تو ابو سفیان علیہما علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا عجیب ہم سے غلطی ہو گئی، کتنا اچھا ہمارے لیے موقع تھا، جس طرح سے ہم نے مسلمانوں کو اس وقت ظاہر میں شکست دے دی تھی، کیوں ہم فوراً واپس پلٹ آئے، کیوں مسلمانوں کو ان کی روٹ سے اور ان کی جڑ سے تہس نہس نہیں کیا، بہتر یہی ہے کہ دوبارہ واپس پلٹتے ہیں اور عظیم ترین حملہ مسلمانوں پر کرتے ہیں تاکہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے. ایزان گرامی پروردگار مطال کی جانب سے خبر اللہ کے رسول کو ملی. اللہ کے رسول نے اس لشکر کو کہ جس میں بڑی تعداد زخمیوں پر مشتمل، ایک مرتبہ دوبارہ خطاب کیا، دیکھو اب یہ جملے میرے ہیں، پہلے تم نے ہماری بات نہ سنی، کیا نتیجہ ہوا؟ آج اللہ کا حبیب تم سے دوبارہ خطاب کر رہا ہے، تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ لڑائی کے لیے. ایزان گرامی قرآن کریم تعریف کرتا ہے انہیں مسلمانوں کی کہ جنہیں زخم لگے ہوئے ہیں، جن کے چہرے خون آلود ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہا، مسلمانوں کا لشکر آمادہ ہوا، تقریباً مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد نامی مقام پر دشمنوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا. یہاں مسلمانوں کی یہ آمادگی اور وہاں منافقین میں سے کسی کا ابو سفیان کے لشکر کو جا کر یہ پیغام دینا کہ بھائی تم سمجھ رہے ہو وہ پسپا ہو چکے ہیں اور تم بہت آسانی سے انہیں شکست دے دو گے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، وہ آمادہ ہو چکے ہیں اور مدینہ سے باہر آ چکے ہیں. اب اس مقام پر انہیں اپنی جانوں کی پڑ گئی، مکہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمان تعاقب میں ان کے پیچھے آ جائیں، ساتھ ہی ساتھ ایک جو جنگی حربہ ہوتا ہے اب خبر کے لحاظ سے، جھوٹی خبر کے لحاظ سے کسی کو کہا کہ جاؤ تم جا کر پیغام دے دو کہ مشرکین مکہ آ رہے ہیں تم سے لڑنے کے لیے اور تمہیں جو ہے وہ شکست دینے کے لیے. اب یہ جو بعض لوگ چلیں، یا تفاسیر کے مطابق ایک فرد آیا اور اس نے آ کر پیغام دیا ہے، قرآن کریم سورہ مبارکہ، ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ آل عمران اور آیت کا شمارہ ہے 173 اینڈ 174. قرآن کریم یہاں پر یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے، یا ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا، وہ آنے والا آیا اور آنے کے بعد خبر دینے لگا کہ ابھی جھوٹی خبر تھی کہ دیکھو مشرکین تمہارے لیے آ رہے ہیں تم سے لڑنے کے لیے، لیکن مسلمان یہاں پر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے چونکہ آگے بڑھے تھے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم ڈرو واپس پلٹ جاؤ، فزادہم ایمانا، یہ خبر سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کا ایمان تر و تازہ ہو گیا، اور پھر اس موقع پر ان کی زبان پر یہ جملے آئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ قرآن کریم واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہ میرا مولا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں اے انسان جب کبھی کوئی ایسا مرحلہ ہو کہ جس میں تو خائف ہو، کسی شے کی نسبت سے خوف تجھ پر طاری ہو جائے، تو قرآن کریم کی اس آیت کا ورد کر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جس طرح سے پروردگار متعال نے اس وقت کے مسلمانوں کو کامیابی دی اور بہترین طریقے سے وہ مشرکین مکہ کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، تجھے بھی پروردگار متعال اس مرحلے سے بخوبی اور خیر و عافیت سے باہر نکال لائے گا. کہ اس کے فوراً بعد والی آیت میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، اس عالم میں وہ پلٹے کہ اللہ کی نعمت اور فضل ان کے ساتھ تھا اور کسی قسم کی پریشانی کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑا. اب یہاں پر بات آ گئی ہے تو یہ نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، دعا سوال، اس کا جواب دیجیے، دعا آیا عمل کا سبسٹیٹیوٹ ہے، آیا عمل کے بجائے کرنے والی شے کا نام ہے، یا عمل کے ساتھ بجا لانے والی شے کا نام ہے؟ یہاں پر آپ نے غور کیا، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، مدینہ میں بیٹھے رہے اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہم نے اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دی ہے، وہ ہمارا ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کرے گا. نہیں عزیزوں، اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہی، آگے بڑھے، اور پھر آگے بڑھنے کے بعد اپنی زبان پر یہ دعا جاری کی کہ اے پروردگار ہمارا سہارا جز تیری ذات پہ اور کوئی نہیں ہے. تو یہ انسان کے لیے اہم ترین پیغام ہے، یہ کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اہم ترین غلطی ہے جو ہماری زندگی میں رونما ہو جاتی ہے، کہ انسان دعا تو طلب کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے مطابق اعمال بجا نہیں لا رہا ہوتا. یہی سبب ہے کہ اگر انسان عمل نہ کرے اور دعا کرے تو بھی اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ایک شخص صبح روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہی نہ اور خدا نے مطالعہ سے کہا ہے میرے پروردگار مجھے رزق میں وسعت عطا فرما, عطا کرے گا پروردگار؟ نہیں کرے گا. یا اسی طرح سے پروردگار مطالعہ نے جو رزق اسے عطا کیا ہے اس کا مس یوز کرے, اسراف کرے, بے تحاشا خرچ کر دے اور بعد میں کہے پروردگار وہ جو پیسہ دیا تھا وہ تو ختم ہو گیا, اب دوبارہ سے اور پیسہ عطا کر دے. پروردگار مطالعہ فرماتا ہے جس طریقے سے ہم نے کہا تھا اس طریقے سے یوز نہیں کیا, اب تمہاری دعا پوری نہیں ہوگی. بہرحال یہ اہم ترین پیغام ہے ہمارے لیے کہ فقط دعا طلب کرنا کافی نہیں ہے, اس کے مطابق عمل بھی بجا لانا ہے. روز جمعہ ہے, شاید یہ حدیث آج مکمل نہیں ہو سکے, روز جمعہ ہے. اگر پورے ہفتے نہیں انسان آج کے دن اپنے مولا و آقا کو یاد کرتا ہے, اہم ترین دعا کیا طلب کرتا ہے؟ آقا تیرے ظہور میں جلد ہو جائے. پروردگار متعال سے دعا کرتا ہے, پروردگار میرے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. دعا کرتا ہے نہیں کرتا ہے, عمل کیا ہے عزیزو ہمارے پاس, اس کے لیے کوشش کتنی کرتے ہیں؟ دعائے مبارکہ افتتاح کی جس کی آپ روزانہ تلاوت کر رہے ہیں ہمیں بیان کیے دے رہا ہے کائنات کا ہدف. غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ مولا و آقا آئیں گے, اس کائنات پر آپ کی حکومت اور آپ کا پرچم بلند ہونے والا ہے. ایسا ہے یا نہیں میرے بھائی؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے یا نہیں ہے؟ ہم دعا بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام واہلہ وتذل بہا النفاق واہلہ. اے پروردگار ہم تجھ سے ایک پاک و پاکیزہ دولت, پاک و پاکیزہ حکومت کی متمنی ہیں جو زمانے کے امام کے ہاتھوں قائم ہونے والی ہے. خوب عمل کیا ہے عزیزوں؟ فقط دعا کر دینا کافی ہے؟ اپنے لیے جو اسٹیٹس انسان دعائے مبارکہ افتتاح میں مانگتا ہے, توجہ کیجیے, میرے پاس بہت وقت کم رہ گیا ہے, میں اپنی اس بات کو آپ کی خدمت میں اچھی طرح سے پیش کر دوں. وتجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک. اے پروردگار مجھے مولا کی حکومت میں اسٹیٹس چاہیے, مقام چاہیے. کیا؟ لوگوں کو تیری اطاعت کی جانب بلانے والا اور تیرے راستے میں لوگوں کی قیادت اور رہنمائی کرنے والا مجھے بنا دے. مملکت خدا داد پاکستان میں ہم اس وقت اقلیت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ذمہ داری کیا ہے ہر انسان کی نسبت سے, خواہ مومن ہو خواہ مسلمان ہو خواہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو, وہی ذمہ داری جو مولا کی حکومت کے بعد ہم نے ادا کرنی ہے اسے آج سے ادا کیجئے. خود مطیع و فرما بردار ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی جانب دعوت دیجیے. یہ فقط عالم دین کی ذمہ داری نہیں ہے, ممبر پر آنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے, ہم میں سے ہر ہر شخص کی جو اس کا سلسلہ کاری ہے, جس جو اس کا ورکنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر اس کی ذمہ داری ہے, اسی طرح سے کام کرے جس طرح پروردگار چاہتا ہے اور جب خود مطیع و فرما بردار ہو جائے اب لوگوں کو بھی دعوت دے. احسان گرامی ایک اہم ترین سوال جو بہت زیادہ صاحبان ایمان پوچھتے ہیں, اس پرآشوب زمانے میں ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ اس کا ایک پہلو آج میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. دعائے مبارک افتتاح کے آخر میں بھی ہم اسی سوال کو اور اسی دعا کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, پروردگار ہمارے افتراق کو زمانے کے امام کے سبب سے اجتماع میں, یونٹی میں دوبارہ تبدیل کر دے. اہم ترین وظیفہ اس زمانے میں مومن کا, عرض کیا بہت سارے وظائف ہیں, اس جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. ہم اقلیت میں ہیں, دشمن کی اہم ترین سازش جو اس وقت ہے, بعض یونیورسٹیز میں جانے والے دوست اور احباب یہ بیان کیے دے رہے ہیں اس طرح سے مذہب شیعہ کو, اہل بیت کے ماننے والوں کو اور اس مذہب کے پیروکاروں کو بدنام کیا جا رہا ہے, اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے, اس طریقے سے بغض اور نفرت کو بھرا جا رہا ہے کہ سامنے والا بغیر پیسے لیے اپنا دین, اپنی عبادت, اپنی ذمہ داری اور رب کی خوشنودگی کے لیے ایک مسلمان کا, ایک نہتے مسلمان کا ایک پاکیزہ خون بہانا اپنے لیے افتخار سمجھ رہا ہے. رضوان گرامی مسلسل یہ کوشش ہو رہی ہے لیکن بڑی تعداد میں عالم اسلام ابھی تک ان کوششوں اور ان وسوسوں کا شکار نہیں ہوا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ کوئی ہم نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں, اس وجہ سے کہ بہرحال ان کی بات میں اتنا وزن نہیں ہے, اتنی اپیلنگ نہیں ہے ان کی بات, لہذا بڑی تعداد میں عالم اسلام ایسا ہے کہ جو اس وقت ان کے ہمراہ نہیں ہے, لیکن وہ بھرپور طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں مکمل طور پر تنہا کر دیں. اور پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا, اس کے بعد انسان کے لیے زندگی بسر کرنا آسان نہیں رہے گا. جس طرح سے آج آپ ہر دوسری گلی کوچے میں اس مناظر کو دیکھتے ہیں اور ظاہری اعتبار سے یونٹی کے اعتبار سے ہمارے پاس کوئی خاص رد عمل نظر نہیں آتا ہے اذان گرامی. اگر اسی طرح سے یہ کوتاہی جاری اور ساری رہی تو نہیں معلوم ہمیں کتنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آئیے اس سلسلے میں کوشش کیجیے, ہر انسان اپنی جگہ پر, خواہ اس کا تعلق خواص سے ہو خواہ اس کا تعلق عوام سے ہو, ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھے. عقیدتی اعتبار سے تین شبے ہیں, آپ نے بھی گفتگو کی ہوگی, تین شبے بہت ہی کثرت سے پیش کیے جاتے ہیں. میں اپنے جوان سے تقاضا کروں گا, آگے بڑھ, اسے اچھی طرح سے سمجھ, اور جہاں کہیں تجھے موقع ملتا ہے پیغام اسلام اچھے طریقے سے رب کے بتائے ہوئے طریقے سے پہنچا. ایک مسئلہ امامت, دوسرا تحریف قرآن, تیسرا سب صحابہ. یہ تین مسئلے ہیں کہ جسے بہت زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے مذہب شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے, اور اس بات کو واضح اور ثابت کرنے کے لیے دیکھو یہ لوگ ان چیزوں کے قائل ہیں. آئیے آگے بڑھیے. مسئلہ امامت میں خصوصیت سے یہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ انبیاء پر ائمہ کو فوقیت دیتے ہیں. نہیں عزیزو, آگے بڑھیے, اسے سمجھیے, خود بھی سمجھیے اور لوگوں کو بھی جا کر سمجھائیے کہ وصایت کا مسئلہ اور اللہ کے رسول کی نیابت کا مسئلہ کتنا مہم مسئلہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے ہر ہر نبی نے اپنے لیے وصی قرار دیا ہے, ہر ہر نبی نے جہاں کتاب خدا اور اللہ کی جانب سے تھیوری کو پیش کیا ہے وہاں ان افراد کو پیش کیا ہے کہ جو اس تھیوری کو صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر قرآنی نگاہ میں تم دیکھنا چاہتے ہو تو جس طرح سے 12 امام ہیں, قرآن کی نگاہ میں مسئلہ امامت اور اس کا دائرہ وسیع ہے. ایسا نہیں ہے, کوئی بھی شیعہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام فوقیت رکھتے ہیں, برتری رکھتے ہیں. کائنات کی افضل ترین ہستی ختم الرسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. لہذا آگے بڑھیے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا نہ یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس سلسلے میں ماشاءاللہ آپ کے اذہان میں اچھے جوابات موجود ہیں, گفتگو کیجئے اور پیش کیجئے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں. دو مسئلے تحریف قرآن, چند ایک روایتوں یا چند علماء کی نظریات کو ہم پر تھوپا جاتا ہے, وہ حال یہ کہ اگر فقط بعض روایتوں کے سبب سے کوئی مذہب بدنام ہو سکتا ہے تو ایسی روایت اہل سنت برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. بس اگر اس بنا پر ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں تو آپ بھی تحریف قرآن کے قائل ہیں. اور اگر ایک واقعیت اور حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے, یہ قرآن موجود ہے, خواہ پاکستان سے چھپا ہوا ہو, خواہ ایران سے چھپا ہوا ہو, خواہ عراق سے چھپا ہوا, کہاں ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں. جو قرآن آپ پڑھتے ہیں وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں. تیسرا اور آخری مسئلہ سب صحابہ. اعزان گرامی, اس میں ہاتھ جوڑ کر صاحبان ایمان کی خدمت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کی جانب لوگوں کو بلائیے اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے پروردگار متعال چاہتا ہے. سب ناسزا کہنا, گالم گلوچ اپنی زبان پر جاری کرنا پروردگار متعال پسند نہیں فرماتا ہے. اور مذہب شیعہ کا واقعی پیروکار کبھی اس کی زندگی میں ایک کام آپ نہیں دیکھو گے. لیکن سب اور شے ہے, لان اور شے ہے. لان ایک حکم الہی ہے, لان کا مطلب ہے اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کرنا, اے پروردگار جو تیری راہ میں روڑے اٹکاتا ہے, جو کافر ہے, جو منافق ہے, جو کتمان حق کرتا ہے, ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے, خدا بھی لعنت بھیجتا ہے, لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. لہذا ہمارا فقط اور فقط یہ کہنا ہے کہ جس نے بھی اللہ کے رسول سے اور اہل بیت علیہم السلام سے ان کا حق چھینا ہے, ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ متمنی ہے کہ اے پروردگار انہیں اپنی رحمت سے دور فرما اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے قرار نہ دے. لیکن اعزان گرامی, اس مسئلے کو بھی بالکل غلط سلط طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. آئیے آگے بڑھیے, اپنے پاکیزہ اخلاق سے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیے کہ نہیں ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں. اپنے پاکیزہ ترین اخلاق سے آگے بڑھیے اور لوگوں کو یہ باور کروائیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کسی کے لیے ناسزا الفاظ استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور ہمارا مولا یہ کہہ کر گیا ہے کہ دیکھو ناسزا نہ کہنا, اگر کہنا چاہتے ہو دعا کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو, اے پروردگار ان کی ہدایت کے اسباب فراہم کر دے, ہمیں بھی راہ راست پر رکھ اور ان کی ہدایت کے اسباب فراہم کر دے. بہرحال انسان اگر اس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو بجا لانے کی کوشش کرے گا, اپنے اپنا جو بھی آپ کا ورکنگ ایریا ہے, خواہ مرد ہو خواہ زن ہو, میرا وقت مکمل ہو گیا, خواہ مرد ہو عورت ہو, روزانہ کی بیسس پر جتنے بھی لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہے, آپ کی ملاقات ہے, آپ اللہ کے مطیع و فرما بردار بنے اور اس تک اسلام کا پیغام پہنچائیے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس طریقے سے رزق مادی اور رزق معنوی میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیے اسلام کا پیغام پہنچانا ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے, ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. پروردگار مطالعہ آپ کو جنت البقیع کی زیارت عطا فرمائے. جب انسان اس مقام پر جاتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اسلام کی دھجیوں کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے, جب چلاتا ہے, روتا ہے, فریاد کرتا ہے. آج اس جمعے کے دن میں زمانے ایک امام سے مانگی, اے مولا, اے آقا, مجھے نہیں معلوم تو کتنا روتا ہوگا, کتنا گرگڑاتا ہوگا, کتنا فریاد کرتا ہوگا خداوند متعال کی بارگاہ میں. آئیے بنی نوع انسان کو پکاریے, تم ہمارے مذہب کے مطابق نہیں چلنا چاہتے ہو, نہ چلو, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آؤ اپنی دنیا میں تو آزاد منش ہو جاؤ. تمہیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے خائن کون ہے, خادم کون ہے. ارے زانی اور زاہد کا فرق بھلا بیٹھے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آؤ آگے بڑھو. اگر اپنے ہمارے مذہب کے مطابق نہیں چلنا چاہتے اپنی دنیا میں تو آزاد منش رہو. کیا ہو گیا اس مملکت خداداد پاکستان کو؟ اس طرح سے حقوق انسانی اس ملک میں پامال ہو رہے ہیں کہ جس ملک کے رہنے والے اس اسلام کے پیروکار ہیں جو جماعتات کے حق کا قائل ہے, جو نباتات کے حق کا قائل ہے, جو حیوانات کے حق کا قائل ہے. اور یاد رکھیے بڑی تعداد میں پاکستان کا رہنے والا ایسا ہی ہے, پاکیزہ ہے. ایک قلیل سی تعداد ہے کہ جو اس فتنہ اور فساد کو پھیلا رہی ہے. انشاءاللہ اگر ہم دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں گے تو مولا کے ظہور کے اسباب فراہم ہو جائیں گے. آج روز جمعہ ہے, زمانے کے امام کی ایک نشانی جو روایات میں بیان کی گئی ہے کہ آپ شکل و صورت میں ہم شکل پیمبر ہیں. میں چاہتا ہوں اس روز جمعہ میں کربلا کے ہم شکل پیمبر کا واسطہ زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کروں تاکہ مولا و آقا ہمارے لیے دعا فرما دے کہ جو بھی زندگی کے ایام ہمارے باقی رہ گئے ہیں اس طرح سے گزارے جس طرح سے زمانے کا امام چاہتا ہے, اور اپنے عمل سے, نہ صرف اپنی دعا سے, اپنے عمل سے ایسے ہو جائے کہ ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے. ظہور ہونا ہے اس کائنات میں, میرے مولا و آقا کے پرچم کو بلند ہونا ہے. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنا حصہ اور اپنا نصیب نہ ڈال سکے. موت برحق ہے, کتنا ہی اچھا ہو جائے کہ انسان راہ امام زمان میں اپنی جان نچھاور کر دے. کل اپنے مولا کی ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, آج ایک اور دعا خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور کچھ یوں میرا مولا گویا ہے, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکنا اذا اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الیہ. عزیزو, پروردگار متعال آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے, لیکن جب تک انسان بڑھاپے کی دہلیز پر نہ پہنچ جائے اور اس کا کڑیل جوان اس کی نگاہوں کے سامنے نہ آ جائے, اس وقت تک میں جوان اس کیفیت کو احساس کر ہی نہیں سکتا ہوں جو ایک بوڑھا باپ احساس کر. ایک گنہگار بوڑھا باپ خواہ اس کا بیٹا اس سے اپنی آنکھیں جھکا لے, اس سے اپنا منہ پھرا لے, اس کے باوجود اس کے دل سے مسلسل اپنے بیٹے کے لیے دعا نکلتی. شب رسد کے کائنات کی عظیم ترین ہستی حسین ابن علی اور دوسری جانب علی اکبر جیسا کڑیل جوان, یہی سبب ہے کہ جب میرے مولا کی خدمت میں جناب علی اکبر پہنچے اور آنے کے بعد فرمایا, آقا میں رن میں جانے کی اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں, تو معتبر مقاتل نے عجیب جملہ لکھا ہے, استأذن له اباه فأذن له. جون کو اجازت میں پسو پیش سے کام لیا تھا امام نے, فوراً اجازت نہیں دی تھی, لیکن یہاں علی اکبر نے کہا آقا رن میں جانے کی اجازت چاہیے, میرے مولا نے کہا جا بیٹا علی اکبر تجھے حسین نے قربان کیا. اور ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کی, پروردگار گواہ رہنا اپنے اس فرزند کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں.
جو شکل و صورت میں سیرت و گفتار میں نانا رسول اللہ کی شبیہ تھا. جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہم اپنے اس فرزند کی زیارت کرتے, ایک جملہ عمر سعد سے کہا, اے عمر سعد خدا تیری نسل ایسے ہی منقطع کرے جس طرح سے تو نے حسین سے اس کے بچوں کو چھینا. لڑتے لڑتے ایک موقع ایسا آیا حضرت علی اکبر واپس پلٹے اور پلٹنے کے بعد باپ کی خدمت میں پہنچے اور کچھ یوں گویا ہوئے, بابا پیاس کی شدت ستائے دے رہی ہے, بابا پیاس کی شدت ستائے دے رہی ہے, اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے. عزیز و مقتل کے یہ جملے, فبکل حسین زہرا کا لال ساقیے کو سر کا لال, ایک مرتبہ رونا شروع کیا, میرے مولا کے رخسار پر آنسو بہنا شروع ہوئے اور فرمایا, بیٹا علی اکبر کس قدر سخت ہے تیرے نانا رسول اللہ پر, کس قدر سخت ہے تیرے بابا پر, کس قدر سخت ہے تیرے جد علی مرتضی پر, کہ تو سوال کرے تیرا سوال پورا نہ کر سکے. جواب دیا, بیٹا علی اکبر واپس پلٹ جا, ارے نانا تجھے حوض کوثر سے سیراب کریں گے. کچھ دیر گزری تھی حسین کے کانوں میں آواز آئی, بابا. عزیزو اس لمحے پر رک کر زمانے کے امام سے خطاب کرو, مولا تجھے حسین کے مضطر دل کا واسطہ. جب علی اکبر کی یہ آواز میرے مولا کے کانوں میں پہنچی, بابا یہ نانا رسول اللہ ہے, یہ علی مرتضی ہے, یہ ماں فاطمہ زہرا و خدیجہ الکبریٰ ہے, یہ حوض کوثر سے سیراب کرانے آ گئے. میرا مولا چلا لاش علی اکبر پر پہنچا. حمید ابن مسلم کہتا ہے, خیمے کا پردہ اٹھا, ایک سورج طلوع ہوا, ایک برقع پوش بی بی حسین و علی اکبر کے مابین حائل ہو گئی, جان دیے بوڑھا با گڑیل شوا کا لاشا زینب کو سنبھالا. بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا, ارے جاؤ علی اکبر کا لاشا اٹھا لاؤ, حسین علی اکبر کو بھول گیا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. خصوصیت سے اس غیبت کبرا کے زمانے میں دین مبین اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے میں جو ذمہ داری خواص اور عوام کی پروردگار تیری جانب سے مقرر کی گئی ہے بطریق احسن بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں, ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں جلد از جلد قبول و مقبول فرما. پروردگار جو مریض ہیں خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا ہے, ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں, واسطہ محمد و آل محمد کا, ان پاکیزہ شبوں کا, ہم سب کو امراض جسمانی و روحانی سے نجات عطا فرما. اے پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما, رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. جو اولاد کے سلسلے میں تیری بارگاہ میں متمنی ہے پروردگار پاکیزہ اولاد عطا فرما. جنہیں تو نے عظیم سرمایہ عطا کیا ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع نظام رہبران نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما, ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی جب ان روزانہ کی ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کی تلاوت کریں توجہ کریں, خصوصیت سے اس دعا کو مانگا گیا ہے, آپ بھی توجہ سے رب کی بارگاہ میں مانگیں. یہ سفر زیارت, یہ سفر حج انسان کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے. پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی, خصوصیت سے سرزمین کربلا کی زیارت عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا, دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مخصوصاً مملکت خدا داد پاکستان میں رہنے والے صاحبان ایمان کی، عام مسلمانوں کی، اے پروردگار پاک فطرت انسانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اسلام دشمن عناصر ساتھ کسی لباس و لبادے میں ہوا اگر قابل ہدایت نہیں ہے، اے پروردگار جلد از جلد نیست تو نابود فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان دشمن سے برسر پیکار ہیں، انہیں دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اسے بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ قلب مقدس سے امام زمان کو کہ جو غیروں کے اعمال کے سبب تو گریہ فرماتے ہی ہیں، کبھی کبھار مجھ جیسے گنہگار کے اعمال کے سبب بھی، اے پروردگار، اے پروردگار تجھے ماہ مبارک رمضان کی ان پاکیزہ شبوں کا واسطہ۔ قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رحم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،